بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اثر. آج کا یہ پروگرام ناظرین ہم لائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر کے. موضوع ہمارا یہ ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. سوال اس لیے یہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ بہت ہی ایمبیگوٹیز دیکھنے میں آ رہی ہیں. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف پرتشدد کاروائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں بہت افسوسناک واقعہ ہے جس میں ہمارے 21 ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے گئے ہیں. یہ سب کچھ مذاکرات کے ساتھ ساتھ پیرلل لائنز پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اب ایکشن لینا پڑا گورنمنٹ کو اور آرمی نے آپ نے دیکھا ہے کہ کاروائی کی ہے، جس میں 37 کے قریب ان کے لوگ بھی مارے گئے ہیں. یہ معاملہ علمی پرابلم بھی رکھتا ہے اپنے اندر، اور کسی حد تک کچھ اسٹریٹجک چیزیں بھی اس میں انوالو ہیں. تاہم آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب کا اس بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. کوشش کیجئے کہ صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کریں، مختصر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکیں. نمبر ہے 02132270840. میں ریپیٹ کر رہی ہوں 02132270840. السلام علیکم گاندھی صاحب.
وعلیکم السلام.
گاندھی صاحب، مسئلہ کافی خراب ہے. ویسے تو کافی عرصے سے بہت عجیب و غریب کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو بہت ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ گلے کاٹنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ کون سی شریعت ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے؟
اس میں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا واقعہ ہے. یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، ہمارے سامنے یہ اس طریقے سے نہیں آئے. اس وقت چونکہ ریاست کی اپنی حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کچھ نمایاں کر دیا جائے، ورنہ اس سے پہلے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے جس میں اسی طرح سے لوگوں کے گلے کاٹے گئے. اور یہ معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا جب یہاں مجاہدین کے مختلف گروہ دستوں گرے بند. اس وقت بھی بعض اوقات لوگوں کی کھال کھینچ دی گئی، ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کیا گیا. یہ سب معاملات اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. اس کے پیچھے مذہبی استدلال بھی ہے اور قبائلی ذہنیت بھی ہے. ہماری بڑی غلطیوں میں سے یہ غلطی ہے کہ ایک پورا کا پورا علاقہ وہ ہے جس میں قبائلی تمدن ہے. قبائلی تمدن اپنی کچھ روایات رکھتا ہے، یعنی اس میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ انتقام لینا ہے. یہ چیز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ آپ بدلہ چکائیں گے. آپ کوئی کام اگر کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے طریقے سے کرنا ہے جس میں آپ کی دہشت دوسروں پر طاری ہو جائے. اگر آپ اس قبائلی تمدن کا مطالعہ کریں تب بھی آپ کو یہ روایات اور اقدار، یہ اس کی خاص اقدار ہے، خاص ویلیوز ہیں، نظر آئیں گی. یہی صورتحال مثال کے طور پر آپ کو یمن میں نظر آئے گی. اور اگر آپ قدیم تمدن میں جائیں تو آپ کو جتنے قبائلی معاشرے ہیں سب میں یہ روایات اور اقدار نظر آئیں گی. ہم نے قیام پاکستان کے بعد بجائے اس کے کہ اس چیز کو محسوس کر کے کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی ہوتی کہ یہ قبائلی علاقہ آہستہ آہستہ ایک منظم ریاست کا حصہ بن جاتا ہے، ہم نے اس کے بالکل برخلاف یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو قبائلی ہی رکھیں گے.
صحیح.
یعنی یہ دیکھیے کہ یہ کتنی غیر معمولی بات ہے. تائن بی نے 50 کی دہائی میں اپنے مطالعہ تاریخ کی آخری جلد لکھی ہے، اور اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بنایا ہے کہ دنیا کے امن کو اب خطرہ کہاں سے ہوگا، یا افغانستان سے یا یمن سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبائلی پٹی جہاں موجود ہوگی وہاں پر تمدن کے ساتھ اس کا تصادم ہونا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اچھا، یہ جو عام طور پر آپ سنتی ہیں نا کہ ان کو آپ محکوم نہیں بنا سکتے، ان پر اپنا نحاب نہیں قائم کر سکتے، ان سے آپ جیت نہیں سکتے، یہ دنیا کے سارے قبائلی تمدن میں ایسے ہی رہا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے تو روم اور ایران کی کتنی بڑی سلطنتیں تھیں، اس کے باوجود عرب کا قبائلی علاقہ انہوں نے اپنے سے الگ رکھا ہوا تھا.
بالکل.
یعنی وہ اس کو اسی طریقے سے معاملہ کر کے کسی نہ کسی حد تک پرامن رکھنے کی کوشش کرتے تھے جس طرح ہم کرتے رہے ہیں. لیکن دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب فراہم کر دیے تھے کہ ہم اگر وہاں انفراسٹرکچر پہنچاتے، ہم وہاں تعلیم گاہیں قائم کرتے، ہم وہاں کے لوگوں کو وہ سہولتیں دیتے جس سے وہ ایک جدید ریاست کا حصہ بن سکتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. اس کے ساتھ مذہب کی جیسی کچھ تعبیر قبائلی تمدن میں ہوا کرتی ہے وہ پہلے سے بھی موجود تھی، اور پھر دور حاضر میں جب ہم نے انہی لوگوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ اقدامات کرنا چاہے تو وہ اور زیادہ اختلاط میں چلی گئی. دونوں چیزیں مل گئی ہیں. ان دونوں چیزوں نے مل کے وہاں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہنے دیا کہ آپ کسی کا گلا کاٹ دیں اور کسی کو ذبح کر دیں اور کسی کو رجم کر دیں، کسی کو سنسار کر دیں. قبائلی تمدن کے لیے یہ سب چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں. یعنی میں اور آپ تو فرض کر لیجئے کہ اگر مرغی ذبح کرنی ہو تو اس میں بھی تردد محسوس کریں گے کیونکہ ہماری پرورش تربیت بالکل مختلف ہوئی ہے. لیکن ایک قبائلی بچہ بعض اوقات 6-7 سال کا بچہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ایک آدمی کو ذبح کر دے گا, کوئی فرق نہیں اسے پڑے گا. تو اس فرق میں ایک آدمی کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک طرف ایک مذہبی تعبیر ہے جو ان کو سہارا دیتی ہے, دوسری جانب ان کی اپنی اقدار اور روایات ہیں, ان کا اپنا کلچر ہے جس میں یہ معمولی باتیں ہیں. یعنی جو چیزیں ہیں ان کا دہشت میں مبتلا کر دیتی ہیں, جس پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں, جو ہمارے لیے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے وہ ان کے لیے معمول کی چیزیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا حادثہ ہو جاتا ہے وہ ان کے لیے معمول کی چیزیں ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اگر آپ کے ارباب ہر وقت کو نہیں ہے تو پھر یہ مناظر آپ کو دیکھنے پڑیں گے اور دیکھنے پڑ رہے ہیں.
لیکن گاندھی صاحب, جب مسئلہ یہاں تک آ جائے کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور دوسروں کو کافر قرار دیتا ہو, یعنی مسلمانوں میں ہی ڈویژن در ڈویژن ہوئی چلی جا رہی ہوں اور ان میں سے ایک گروہ پرتشدد کاروائیوں پر اتر آئے, تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ فار ایگزامپل, یہ جو انہوں نے 21 لوگوں کے گلے کاٹے ہیں, اس میں انہوں نے جو آیت کوٹ کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے گلے کاٹنے کا حکم ہے, تو اس آیت کا کیا سیاق و سباق ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی گروہ کے ساتھ لڑتے ہیں, آپ کی جنگ ہو جاتی ہے, تو جنگ میں تو ہر لوگ مرتے ہیں نا.
بالکل.
یعنی ادھر سے بھی لوگ مریں گے, اس جانب سے بھی مریں گے. اگر مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی, یا اس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا, تو اس میں لوگ مارے جائیں گے.
بالکل.
جس وقت آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو آپ کمبیٹنٹ ہوتے ہیں, کوئی آپ کے خلاف حملہ آور ہوتا ہے, آپ یا مدافعت کر رہے ہوتے ہیں یا آپ جارحیت کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
دونوں صورتوں میں میدان جنگ میں لوگ مرتے ہیں, وہ دوسری جنگ عظیم میں بھی مرے ہیں, پہلی جنگ عظیم میں بھی مرے ہیں, چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان میں مر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اسی پس منظر میں ذرا 14 صدی پہلے چلے جائیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں, وہ بھی ایک قبائلی تمدن تھا, جنگیں بھی کی ہیں.
بالکل.
ان جنگوں میں آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہوا ہے؟ ان لوگوں سے ہوا ہے جو آپ کی رسالت کے منکر تھے. تو قرآن مجید میں الذین کفروا کی تعبیر رسالت کے منکرین کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج کسی ریاست کا دشمن ہے تو آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ دشمن ملک ہے. ہمارے یہاں عام طور پر بھارت کے بارے میں یہی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی تھے اور آپ کا انکار کرنے والے بھی. تو قرآن مجید انہی لوگوں کو الذین کفروا, یہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کا انکار کر دیا ہے, عربی زبان میں اگر جس طرح ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو عربی زبان میں اگر میں کہوں گا تو الذین کفروا ہی کہوں گا, جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا ہے, ان کے ساتھ جنگیں پیش آ گئی ہیں. ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پوری طاقت سے میدان میں اترنا ہے, اور جب یہ حملہ آور ہوں تو ان کا مقابلہ کرنا ہے, اور یہ چونکہ اس وقت مجرم ہو چکے ہوئے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے.
صحیح.
یہ آپ بھی اپنی فوج کو تعلیم دیں گے؟ آج نہیں دیں گے. کمپیٹنٹس ہیں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہے.
بالکل صحیح.
ہماری فوج اگر فرض کر لیجیے کسی ملک کے خلاف, کسی گروہ کے خلاف اقدام کرے گی, تو آپ اپنی فوج کو یہی حکام دیں گے نا.
بالکل.
کہ آپ کو پوری طاقت سے لڑنا ہے. اور اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر ان کی گردنیں مارنی ہیں.
صحیح.
اس زمانے میں گردنیں ماری جاتی تھی کیونکہ ہتھیار اسی نوعیت کے تھے, تلوار ہوگی تیر ہوگا. آج کے زمانے میں آپ گولی چلا دیتے ہیں, آج کے زمانے میں آپ بم چلا دیتے ہیں, آج کے زمانے میں آپ میزائل چلا دیتے ہیں,
ڈرون اٹیک,
یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا, ڈرون اٹیک کر دیتے ہیں. تو جس وقت میدان جنگ میں کوئی فوج اترتی ہے اس کو وہی کہا جاتا ہے جو قرآن مجید نے کہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ جب آپ نے میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا تو کیا آپ حق پر تھے یا آپ لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے میدان میں اترے؟ سوال یہ ہے. پہلی بات. دوسری یہ کہ جو لوگ آپ نے پکڑ لیے وہ قیدی ہیں, قیدی کمبیٹنٹ نہیں رہتا. اور میدان جنگ میں بھی اگر کوئی ہتھیار پھینک دیتا ہے تو وہ آپ کی قید میں آئے گا
اور وہ اس کے اپنے رائٹس مقرر ہو جاتے ہیں.
اس کے حقوق قرآن مجید نے بھی مقرر کر دیے ہیں, اس کے حقوق شریعت نے بھی مقرر کر دیے ہیں, اس کے حقوق جدید تمدن
بھی
مقرر کر دیے ہیں. وہ بنیادی اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. قرآن مجید تو دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہی آیت جس کو وہ بیان کر رہے ہیں اس میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے منکرین ہیں, یہ جب تمہارے مقابلے میں آئے تو پوری طاقت سے لڑو اور ان کی گردنیں مارو, لیکن اس کے بعد جب تم انہیں قیدی بنا لو تو پھر تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک یہ کہ تم انہیں احسان کے طور پر رہا کر دو یا فدیہ لے لو. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہے. فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فَدَا. یعنی جو گردن مارنے کی بات کی جا رہی ہے وہ میدان جنگ میں کی جا رہی ہے. میدان جنگ میں جب آپ نے اترنا ہے تو وہاں ہماری فوج بھی یہی کرے گی, وہاں امریکہ بھی یہی کرے گا, وہاں برطانیہ بھی یہی کرے گا. یعنی دور حاضر میں بھی جب آپ کو جنگ کرنی پڑتی ہے تو تب لوگ مارے جاتے ہیں, لیکن وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ بے گناہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، لڑنے والے مقاتلین ہوتے ہیں. جب جنگ ختم ہو گئی یا میدان جنگ میں کسی نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر آپ نے اس کو قیدی بنانا ہے. تو قیدیوں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، آپ ان کی جان نہیں لے سکتے، اب وہ قیدی بن گئے ہیں. ان کے ساتھ دو معاملات آپ کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ احسان کے طور پر چھوڑ دیں جیسے کہ ہمارے ہندوستان نے قیدی چھوڑے، ایک آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی جاتی نہیں کی.
بالکل.
اچھا، اور یا کیا ہوگا، آپ کوئی تبادلہ کرتے ہیں، قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یا آپ کسی رقم کا مطالبہ کر دیتے ہیں، تو وہ فدیہ ہے جس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے دو ہی صورتیں بیان کی.
ٹھیک رامجی صاحب، ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، صابر ہیں فیصلہ آباد سے. جی صاحب، یہ سوال کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سوال تو نہیں، یہ تین ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہوں گا، تین چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ جو گاندھی صاحب.
جی ذرا مختصر سوال کیجیے گا.
نہیں، ایک تو یہ کہ جو قبائلی پٹی کی بات کی نا انہوں نے، قبائلی پٹی کی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ سب کرائے کے قاتل ہوئے ہیں ساری عمر، جس نے پیسے دیے ان کے جو سازی لڑے ہیں. پھر جو آپ نے کافر کی بات کی گردن کاٹنے کی، یہ 23 ایف سی اہلکار کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. نمبر تین پہ میں اپنے جتنے بھی میرے دوست جو اینکر پرسن ہیں یا تجزیہ کار ہیں، ان سے میں تھوڑی سی دلیری چاہوں گا کہ یہ نا ان کو باغی قرار دیں، کیونکہ باغی جو ہوتا ہے ریاست ہر چیز کی ذمہ دار ہے. جو ریاست کا باغی ہوتا ہے اس کا قصور بھی جائز ہے، اس کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کرنی جائز ہے. تو اس پہ میں ذرا ان پہ چاہوں گا بھی جو ہمارے جو تجزیہ کار ہیں وہ ان کو باغی قرار دیں.
بہت شکریہ صابر، ہم گاندھی صاحب سے آپ کے سوال پہ بات کرتے ہیں. جی گاندھی صاحب،
میں تو ہمیشہ سے ان کو باغی کہتا رہا. یعنی میرے نزدیک ان لوگوں نے ہماری ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، ہمارے پورے معاشرے کے خلاف بغاوت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صالحین کا ایک گروہ ہے، نیکوکار لوگوں کا ایک گروہ ہے، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، یہ باقی سب کے سب لوگ خدا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کے لیے میدان میں اترے ہیں. ریاست کے نظم کو تو ورثہ ہوا، پہلے چیلنج کر چکے ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا ہوا ہے. ایک پورے کے پورے علاقے میں یہ بغاوت پھیلی ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے اپنے مراکز قائم کر لیے ہوئے ہیں، اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی کسی طریقے سے. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ یہ کرائے کے قاتل رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قبائلی تبدل میں یہی کام کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ کو کسی علاقے کو سمجھنا ہوتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں. یعنی افغانستان میں اگر آپ ان کو لاہور کے لوگ یا کراچی کے لوگ سمجھ کے معاملہ کریں گے، یا لندن کے یا نیو یارک کے لوگ سمجھ کے معاملہ کریں گے، تو آپ جان ہی نہیں سکیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی لڑنے کے لیے نکل آیا ہے، یا کوئی باغی ہو گیا ہے، یا کوئی ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ ہے کون.
جی.
یعنی اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس سے اب معاملہ کیسے کرنا ہے آپ کو، یہ جانے بغیر آپ کیسے معاملہ کر سکتے ہیں.
بالکل.
اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا گیا، کہ ہم نے اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی کا تقاضا یہ سمجھا کہ کیا میں پاکستان کے بعد ہم قبائلی علاقے کو قبائلی علاقہ ہی رکھیں گے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
دیکھیے
بات یہ ہے کہ ریڈ انڈینز تھے امریکہ میں، آج بھی آپ کو بہت سے قبائل مل جائیں گے جو قدیم آسٹریلوی قبائل ہیں، ان کو سوسائٹی میں یا تو آپ تحلیل کرتے ہیں یا پھر ان کی طاقت بالکل ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے تمدن میں نکل آیا ہے.
بالکل ٹھیک. خرم ہے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے. جی خرم.
جی السلام علیکم گامیڈی صاحب.
وعلیکم السلام.
جی گامیڈی صاحب سے میرے دو مختصر سے سوال تھے. ایک تو سوال یہ تھا کہ اسلام اس حاکم وقت کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو کہ مسلمان فوج کی گردن کاٹ دی جائے، ان سے مذاکرات کی جائیں یا ان کو سزا دی جائے. دوسرا سوال میرا یہ تھا.
جی 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 میرے خیال ہے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی حاکم وقت جو ہے، کیونکہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس کے ذمہ صرف اپنی زندگی نہیں ہے، اس نے عوام کو سکون دینا ہے، ویلفیئر کرنی ہے، سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. وہ صبر کرے یا وہ مذاکرات کرے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو لوگوں پہ آ رہا ہے، تو کرنا چاہیے ایسا.
یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ ریاست کے باغی ہو کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک علاقے کو الگ کر لیا، انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کر اغوا کر کے ان کو برسوں کے لیے اپنی جیلوں میں رکھا. اس وقت بھی آپ کے ہاں صرف کمبیٹنٹس اور فوجی نہیں، بے گناہ لوگ ہیں جن کو پکڑ رکھا ہے انہوں نے.
بالکل.
ڈاکٹر اجمل صاحب ہیں جو ایک کالج کے پرنسپل رہے ہیں، اسی طریقے سے سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے ہیں, ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کے بیٹے ہیں, یعنی اس طرح کے لوگوں کو بھی, اور یہ تو بڑے لوگ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو اغوا کیا جاتا ہے, تاوان کیا جاتا ہے, یعنی یہ کوئی جرائم کی ایک نوعیت نہیں ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. اس میں ریاست کو کیا کرنا چاہیے, یہ ہے نا سوال. دیکھیے اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا یہ کسی نظریے پر کھڑے ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی گروہ ہے, یعنی اپنی کور میں. دیکھیے جب کوئی نظریاتی گروہ بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد بہت سے لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سے ایسے گروہ تھے جن کے پیشہ نظر بغاوت نہیں تھی, وہ بنیادی طور پر یہاں کے مختلف فرقوں کی تکفیر کے لیے, یعنی ان کو کافر قرار دینے کے لیے وجود میں آئے تھے, وہ بھی اس کے سائے تلے چلے جاتے ہیں. جب اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر نظریاتی گروہوں کے معاملے میں آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آخر میں لڑنا ہوگا,
یعنی اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں,
یہ پہلے سے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اس وقت تو چونکہ ہمارے یہاں بریک کا غالباً موقع آ رہا ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس پوری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے لڑے بغیر معاملہ ختم ہو گیا.
بالکل,
اس پر میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا,
ڈیٹیل لینا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ ہمیں کالز کرتی رہیے اور سوالات ہم تک پہنچاتے رہیے. ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں آج اس لائیو پروگرام میں جس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, اور غامدی صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں. غامدی صاحب, بریک سے پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی کہ کیا حکمرانوں کو صبر کرنا چاہیے یا مذاکرات کرنے چاہیے حکمت عملی کے نام پہ, اس پہ آپ جو پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے اس پہ ذرا ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے.
جی, میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت یہ صورت حال پیدا ہو جائے کہ ایک نظریاتی گروہ ریاست سے بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پہلے تو اس کو سمجھانا بجھانا ہی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی ہدایت کی, سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, برابر کی سطح پر مذاکرات کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ نصیحت کی ہے قرآن مجید میں کہ ایسے موقعوں کے اوپر لوگ نکلیں اور وہ جا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ تم بھی اسی ریاست کے شہری ہو, مسلمان بھائی ہو, تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو, یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیا. آگے دیکھیں لفظ مذاکرات تو ایک اور معنی رکھتا ہے,
وہ
ایک اور معنی رکھتا ہے. یہ کام نہ مذہبی گروہ نے کیا نہ علماء نے کیا, جانا چاہیے تھا ان سب لوگوں کو, ان کے پاس جا کے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگوں نے جو کام کیا ہے یہ شریعت کے بھی خلاف ہے, یہ اخلاقی اصولوں کے بھی خلاف ہے, یہ ریاست کے نظم کے بھی خلاف ہے, یہ دور جدید کے تمدن کے بھی خلاف ہے. ہمارے کام کی کوئی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو کسی درجے میں بھی قابل قبول قرار دیا جا سکے, یہ کردار کسی نے ادا نہیں کیا. یہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, مذاکرات کرنے کے لیے نہیں کہا, یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو رائے راست پر لانے کی جدوجہد کی جائے گفتگو کے ذریعے سے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے, اور وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں اتر آئے, آپ نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا, کارروائی کے دوران میں بھی مذاکرات کی میز بچھی رہتی ہے,
وہ تو ہمیشہ
کوئی اس کا انکار نہیں کرتا.
بالکل,
یعنی میرے نزدیک تو اگر فرق کر لیجئے کہ اہم میدان جنگ میں بھی کوئی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بسم اللہ, آپ بات کرنے کے لیے تیار رہیے, بات کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن بطور ایک حکمت عملی کے, جیسے کہ ہمارے مذہبی رہنما نے اس وقت فرمایا ہے کہ مذاکرات مذاکرات اور مذاکرات, اگر وہ 10 دفعہ بھی ناکام ہو جائیں تو مذاکرات, یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں. یعنی آپ کو ایک قوت کی جگہ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے, ریاست پہلے اپنی اتھارٹی منواتی ہے, اس کے بعد معاملے پہ بات کی جا سکتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مذاکرات کا دروازہ تو عین میدان جنگ میں بھی کبھی بند نہیں کرنا چاہیے. زیر بحث یہ ہے ہی نہیں کہ مذاکرات یا جنگ, اصل سوال یہ ہے کہ اس طرح کے نظریاتی گروہ کے ساتھ آپ معاملہ کریں گے تو آپ کو لڑنا ہے. دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں دو بڑے واقعات ہیں, خوارج اسی طرح کے لوگ تھے, انہوں نے ایسے ہی بغاوت کی, بغاوت بھی خلافت راشدہ کے زمانے میں کی, یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کی. انہی کے ایک آدمی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, انہوں نے اس وقت کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سیدنا امیر معاویہ پر بھی حملہ کیا, اگرچہ وہ اس میں ناکام رہے. تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی, اس کے بعد آپ کو ایک صدی تک لڑنا پڑا ہے. یعنی خوارج کا خاتمہ عباسی سلطنت کی ابتدا میں آ کے ہوا ہے, خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان سے جنگ کرنی پڑی ہے. کیونکہ سمجھانا بجھانا ایک بالکل الگ چیز ہے, لیکن جس وقت کوئی گروہ بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے اس وقت ریاست کو بہرحال اپنی قوت کا اظہار کرنا ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنی ضد قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو. مجھے تو آپ تو اس پر اس وقت ماتم کر رہے ہیں کہ ان 30-32 لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے, میں اس پر رو رہا ہوں کہ 30-32 لوگ ہمارے اور معلوم نہیں کتنے اور ان کی قید میں ہیں, اور ہم اطمینان سے سوئے رہے. یعنی وہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہوں گے ہماری فوج کے لوگ,
وہ تو اپنے قیدی رہا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو طالبان آپ نے پکڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی.
کیسے خاموش رہی, یعنی آپ کیسے صبر کر کے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں کے لوگ پکڑ لیے جائیں, ان کے معاملے میں تاوان آپ سے مانگا جائے اور وہ ایک نہیں دو دن نہیں تین سال سے ان کی قید میں رہے, یعنی یہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے بات, معلوم نہیں اور کتنے اس طرح کے معاملات ہوں گے. اور جو سیولین پکڑے ہوئے ہیں اور جن کے معاملے میں تاوان مانگا جا رہا ہے یا اور مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ صورت حال دیکھ کر ریاست کیسے صبر کر سکتی ہے؟ یعنی صبر تو ایک انفرادی خصوصیت ہے, آپ کو اقدام کرنا ہوتا ہے, آپ کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, لیکن ہر وقت وہی بات کہنی ہوتی ہے جو ریاست اس وقت کہہ رہی ہے. میرے نزدیک ٹھیک وہ موقع ہے اب کہ جس میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے یہی موقف اطلاع سے ہونا چاہیے تھا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اس طرح کے ہر اقدام کا جواب دیں گے, ہم ریاست کی ڈٹ قائم کریں گے, ہم اس طرح کے کسی ظلم کو برداشت نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میز ہر وقت بچھی ہوئی.
بالکل ٹھیک. جاوید ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی جاوید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سب سے پہلے تو میں اس موضوع سے ذرا تھوڑا سا ہٹنا چاہ رہا ہوں کہ حاجی عبدالرزاق صاحب کے انتقال پر ملال پر اے آر وائی گروپ اور ان کے ذہانت کو میری سے انتہائی تعزیت بڑا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو.
جی جاوید آپ ذرا کوشچن کیجئے ٹاپک کے لحاظ سے.
جی جی میں ذرا اس لیے کہ حاجی صاحب تو اینی وے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت جگہ ہٹائے, اور میں غامدی صاحب سے اور آپ سے یہ ایک تقاضا کرتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کے عالم ہمارے ٹی وی پر آئیں تو نیشنل ٹی وی پر آئیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا ای میل ایڈریس یا اپنا فون نمبر کم از کم لوگوں کے لیے تاکہ ہم بھی ان سے کچھ طرح اپنا استفادہ حاصل کر سکا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا سوال ہے کہ کیا ہم کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں اور طالبان کیا چاہتے ہیں؟
جی جی بہت شکریہ جاوید. اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کا بھی ہم سوال لیں گے.
السلام علیکم.
جی کون بول رہا ہے اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی میرے خیال ہے لائن میں پرابلم ہے. تو کافر قرار دینا کسی کو, یہ بھی کافی امپورٹنٹ آج کل بات چل رہی ہے, اور جو ہم نے آیت کی بات کی اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کیونکہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں طالبان, تو اس لیے وہ گردنے کاٹنے کو کوئی برا نہیں سمجھتے, وہ تو اپنی طرف سے بالکل عین اسلام کے مطابق اقدام کر رہے ہیں. تو کافر کسی کو قرار دینا,
بالکل آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں,
وہ تو آیت
اگر فرد کی تھوڑی دیر کی مان لیجیے کہ ہم سب کافر بھی ہو گئے ہیں, اب بھی آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ لکی تم الذین کفروا,
صرف میدان جنگ,
جب میدان جنگ میں آپ ان کے مقابل میں اترے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے گردن ہی مارنی ہے. یعنی یہ تو آیت کو مسخ کرنا ہے. آیت نے یہ بات نہیں کہی کہ جہاں کوئی آپ کو کافر مل جائے آپ کو گردن مار دیں, وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت آپ کو ان کے ساتھ مبھیڑ ہوتی ہے, جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تب آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, اور اگر قیدی پکڑ لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے. یعنی آیت دونوں مراحل کو بیان کر رہی ہے.
تو کافر کا کرائٹیریا کون پورا کرتا ہے اور کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ جی کہ کفر ہے, شرک ہے, اسی طرح سے کسی شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا جس کو ارتداد کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے, ان کا مجھ سے آپ سے معاشرے سے اور ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کروں. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں کسی کو مشرک قرار دوں اور کسی کو کافر قرار دوں. یہ میری نہ ذمہ داری ہے نہ میرا حق ہے. دو طرح کے جرائم ہوتے ہیں, ایک وہ جرائم ہیں جو سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں یا انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں. کسی نے ملاوٹ کی ہے, کسی نے دھوکہ دیا ہے, کسی نے کسی کا مال لوٹ لیا ہے, کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے, یہ وہ جرائم ہیں جو معاشرے کے خلاف ہوتے ہیں یا معاشرے کے افراد کے خلاف ہوتے ہیں. ان کے لیے ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے, اس کو حق حاصل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو سزا بھی دے. اس طرح کے بعض جرائم کی سزائیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں. ایک یہ جرائم ہے. دوسرے وہ جرائم ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے, جیسے شرک ہے, کفر ہے, ارتداد ہے. نہ ان کا فیصلہ کرنے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر کسی کو پکڑ بلانے کا کسی کو حق ہے, نہ ان کی بنیاد پر سزا دینے کا کسی کو حق ہے. ان کی سزا دنیا میں بھی اگر دیتا ہے تو خدا دیتا ہے, اور قیامت میں بھی اگر دے گا تو خدا دے گا. یہی وہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مختلف گروہ بنا کر تکفیر کی تحریکیں چلا دیتے ہیں. شیعہ کافر ہے اور سنی کافر ہے اور فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا دین لوگوں تک پہنچائیں, یہ بتائیں کہ اس دین کے اندر کیا باتیں ایمان کی ہیں اور کیا کفر کی ہیں, یہ بتائیں کہ اس میں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. یہ چیز واضح کرنا ہمارا کام ہے, لوگوں کے عقائد کا فیصلہ کرنا اس کا حق ہم کو خدا نے نہیں دیا. آپ قرآن مجید کو پڑھ لیں, وہ بھی آپ کو حق یہ نہیں دیتا. آپ حدیث کو پڑھ لیں, بلکہ وہ تاکید کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کام مت کرو, اگر اس میں غلطی کرو گے تو اس کے نتیجے میں وہی چیز تم پر لوٹ آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک رہے ہیں, نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, تمہارا فرض ہے, لوگوں کے کفر ایمان کے فیصلے کیا کرو. میرے نزدیک اس معاملے میں جب ہمارے علماء لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں وہ بھی حدود سے تجاوز کرتے ہیں, اور جب طالبان اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کو کافر قرار دے کر مارنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ تو آخری درجے کے جرم کا ارتکاب کر ڈالتے ہیں.
بالکل,
یہ بات ہے جس کو بہت اچھی طرح ہمارے یہاں ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے کفر شرک ارتداد کا فیصلہ کرنا یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. وہ دنیا میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا, وہ قیامت میں بھی اس کا فیصلہ کرے گا. دنیا میں وہ فیصلہ کیا کرتا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے, قیامت میں اب بھی کرے گا, اور اس کا پورا قانون قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے. ہمیں لوگوں کے ان جرائم کو دیکھنا ہوتا ہے جن کا تعلق معاشرے سے ہے, افراد سے ہے. فرد کے خلاف, معاشرے کے خلاف آپ کسی جرم کا ارتکاب کریں گے, اس پر ریاست کو حق حاصل ہے جو اسے قابل دست اندازی پولیس قرار دے, اس کی بنیاد پر کوئی قانون بنائے, اس میں کوئی اقدام کرے. لیکن یہاں تو دوہرے جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے, اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ خود کوئی ریاست نہیں ہے, وہ خود ریاست سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو وہاں منظم کر کے بیٹھے.
صحیح. امان اللہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے. جی سوال کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا فہمتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے اسلام کے نام پہ اور دیگر مسلمانوں کو کافر قرار دے کے جو ان کی گردنیں مار رہے ہیں اور انہیں قتل کر رہے ہیں, تو کیا یہ فساد فی الارض کے دورے میں نہیں آتا؟ اور اگر آتے ہیں تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث نے ان کے لیے فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے کیا سزائیں بیان کی؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے طالبان دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے ان کا قتل جائز کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمارے علماء نے ان دوسرے لوگوں کو کافر قرار دے کے جو مختلف فرقے بنا دیے, خصوصی طور پر جس طرح سے احمدیوں کو کافر قرار دے دیا ہوا, تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے؟
جی بہت شکریہ امان اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کا سوال بھی لیتے ہیں. جی سوال کیجیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا سوال یہ کہ گامیڈی صاحب سے کہ جو انہوں نے تو فرمایا کہ بھی کہ جو لوگ اس قسم کی حرکت کریں ان کے اوپر سزا ضروری ہے, طالبان کے جو سزا ہونے کی وہ ضروری ہے, لیکن جو طالبان کا ساتھ دیں اور پس سے پشت رہ کر اور ان کی سپورٹ کریں اور لوگوں کو مروانے کے اندر وہ شہید کروانے کے اندر پیش پیش ہوں, تو ان لوگوں کے لیے ہمارے حاکم وقت کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے شریعت کی روشنی میں؟
جی بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے, ہم ایک اور سوال لیں گے اور پھر گاندھی صاحب کی طرف جائیں گے.
ہلو.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم.
جی جی
آپ دونوں کو بھی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی دعا سوال کیجیے.
جی میرا سوال یہ ہے غامدی صاحب سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں کافروں کو واضح کر دیا, سورہ منافقین میں منافقوں کو واضح کر دیا, سورہ مومنون میں مومنوں کو واضح کر دیا, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام واضح اسلام نہیں بتاتے, ایک مکس اسلام بتاتے ہیں, جو کچھ ہمارے اسلامی ممالک میں ہے وہ اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے, اسلام کا تو کہیں پر بھی شریعت کا نظام نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تو واضح کر دیا لیکن ہم نے کنفیوز کیا ہوا اسلام کو ایک مکس اسلام کے چکر میں, پر بھی ہو اور یہ بھی اور وہ بھی ہو, تو کیوں ہم پورے اسلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں؟
بہت بہت شکریہ دعا آپ کا. آندھی صاحب پہلا سوال تو جو تھا وہ اسی بارے میں تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم کس کو کافر کہہ سکتے ہیں کس کو نہیں کہہ سکتے. دوسرا انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ جس طرح سے طالبان کہتے ہیں, اگر اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آپ دوسری افواج کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں تو آپ کیونکہ مرتد قوم کے ساتھ مل گئے ہیں تو آپ بھی مرتد ہیں, اسی طرح جو طالبان کے لوگ ہیں اور وہ ہم میں مکس ہو کر ان کے سپورٹرز بنے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟
یہ آپ چاہتی ہیں کہ ان کا ایک کر کے جواب دے دیجیے, پھر آپ مجھے یاد دلاتی رہیے.
جی
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میرے ساتھ
میرے خیال ہے ہم بریک لے لیں گاندھی صاحب, اس کے بعد ہی ہم اس کا آغاز کریں گے, ان کے جوابات ڈیٹیل میں ہونے چاہیے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد آپ کو میں ایک دفعہ نمبر دوبارہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ ہمیں کال کر سکیں, 02132270840. کالرز بہت زیادہ ہیں, کوشش کیجیے آپ مختصر سوال کریں ہم سے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جوابات گاندھی صاحب سے لے سکیں. ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اس لائیو پروگرام میں جس میں ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں اور گاندھی صاحب ان کو جوابات دے رہے ہیں. ٹاپک ہے ہمارا کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. جی گاندھی صاحب، بریک سے پہلے جو کالرز ہمارے ساتھ تھے اس کو میں آپ کو باری باری سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسے پشت رہ کر، اور اگر میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کروں تو ہمارے تجزیہ نگاروں میں، ہمارے اینکر پرسنز میں اور کالم نگاروں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کے نظریات کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے میں ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جو ان کے نظریاتی مسائل، جو کہ یہ ایک تحریک ہے ایک طرح کی، اس کا جواب ان کو بھی دے رہے ہوں. تو یہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ تو ایک نظریاتی مسئلہ ہے.
میں تو اس پر بہت لکھ بھی چکا ہوں اور کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کو اس مسئلے کی حیثیت سے ہمارے دانشور، ہمارے ارباب حل وقت لے ہی نہیں رہے. جب یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے تو اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بالکل ٹھیک سمجھیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، اس کا آرگومنٹ کیا ہے، وہ کس جگہ کھڑا ہے. اگر اس کے آرگومنٹ کی بنیاد کوئی مذہبی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اچھی طرح آپ نے اس کو سمجھ لیا ہو. پھر اس کے بعد اس کے جواب میں آپ کا نیریٹو کیا ہے، یعنی وہ اگر ایک جگہ کھڑا ہے تو کیا آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ قرآن کو نہیں مانتے، آپ حدیث کو نہیں مانتے، اس جگہ کھڑے ہیں. اگر آپ اس جگہ نہیں کھڑے ہیں، آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، آپ بھی حدیث کو مانتے ہیں، آپ بھی محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تو پھر یہ سوال ہوگا آپ سے کہ اس کے جواب میں آپ کا آرگومنٹ کیا ہے،
بالکل
آپ کا موقف کیا ہے. یہ ہم نے کبھی اپنے یہاں زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ اس کو طے کریں. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کے معجدین اور ان کے حامی ہیں وہ اپنی بات برملا کہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اس کو چھپا کر نہیں رکھا ہوا. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو مکالمہ کرنا ہے، اس مکالمے کے لیے بھی آپ کی تیاری ہونی چاہیے. جب ایک نظریاتی مسئلہ ہے تو آپ کو اس کا نظریاتی سطح پر جواب دینا ہے. اگر نظریاتی سطح پر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو پھر لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ ایک خلجان، ایک کنفیوژن، ایک اضطراب. وہی اس وقت ہماری قوم میں ہے. آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، آپ کو کوئی واضح نقشہ نہیں ملے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اس کے جواب میں قوم یہ کہتی ہے.
ٹھیک،
یعنی وہ قرآن کیا کہتے ہیں.
اور گاندھی صاحب، میں یہاں اگر تھوڑا سا ایڈیشن کروں، جو عمر خراسانی ہے جو تحریک طالبان کے وہاں پر محمد ایجنسی میں، عمر خراسانی، وہ یہ صاف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نظریاتی بنیادوں پر کھڑے ہیں اور کسی بھی قسم کا طاقت کا استعمال ہمیں ہمارے عزائم کو کم نہیں کر سکتا، کمزور نہیں کر سکتا. تو ان کی فاؤنڈیشن بظاہر بڑی اسٹرانگ نظر آتی ہے، ہم جتنے مرضی ٹھیک ہوں. تو یہ کہاں سے ابتدا کریں ہم اپنی اس غلطی کو صحیح کرنے کی؟
سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اگر اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہیں تو ان کی بنیاد کیا ہے، اور اگر آپ ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کی بنیاد کیا ہے. یعنی نظریاتی سطح کے اوپر آپ کو اس قابل ہونا چاہیے نا آپ اس کا جواب دے سکیں.
بالکل.
ایک ایک چیز، جیسے ابھی ہم نے ایک مسئلے کے بارے میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے پیش کی، قرآن مجید کی اس آیت سے انہوں نے ایک نتیجہ نکال لیا. میں نے ان کا وہ فتویٰ پڑھا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے آخر میں کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے. آخر میں کیا ہے؟ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ لوگوں کو قیدیوں میں سے قتل کر دیا گیا تھا. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض قیدیوں نے بعض جرائم کا ارتکاب کیا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر وہ لوگ پکڑے جائیں جنہوں نے اس وقت ہمارے 23 لوگوں کو ذبح کیا ہے، تو اب ان کو محض قیدی سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. انہوں نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کی سزا موت ہے. تو یہ استثناء ہر قانون کے اندر موجود ہوتے ہیں. جس وقت دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو آپ نے ایک پورا کا پورا ٹریبیونل بنایا تھا جو جنگی جرائم پر مقدمات چلا رہا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں ہم اتفاق کریں یا اختلاف کریں، جنگی جرائم کے مجرموں کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. یہ ایک بالکل اور چیز ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بالکل معمول میں ہوتی ہیں، جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے، جو قانون کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو ان کی جگہ سے اٹھا کے ان سے اپنے مطلب کا ایک نقطہ نظر
نکال لیا جاتا ہے.
تو ان تمام چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے، علمی اور نظریاتی سطح پر جواب دینا ہے. کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات انہوں نے مدرسوں میں پڑھی ہے، وہ بات انہوں نے علماء سے سیکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت وہ اپنا استدلال پیش کرتے ہیں تو دوسری جانب سے مکمل خاموشی ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے جواب میں علماء سامنے آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب بالکل غلط بیان کیا ہے. یہ حدیث پڑھی ہے، اس کا مدعا بالکل غلط بیان کیا.
یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی، یہ بات کسی ڈبیٹ میں نظر نہیں آتی، کسی اخبار میں نظر نہیں آتی، کسی ٹاک شو میں نظر نہیں آتی.
یعنی آپ کے جو اس وقت صحافی دانشور ہیں وہ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا نظریاتی معاملات میں، اور علماء ان کے معید ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ نظریاتی سطح پر آپ کا کوئی موقف نہیں ہے جو سامنے آتا ہو. اس وجہ سے میں پہلی جس ضرورت کی طرف توجہ دلاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک متعین نیریٹو ہونا چاہیے, ایک جوابی بیانیہ ہونا چاہیے جس میں آپ ان تمام دلائل کے جواب میں یہ بتائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے. اس کے بغیر قوم کو کسی ایک جگہ پر نہیں لایا جا سکتا.
بالکل ٹھیک. اور وہ جو ہماری دوسری کالر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں دوحا قطر سے, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. جی خالد صاحب.
جی حمدی صاحب سے یہ ہے کہ السلام علیکم حمدی صاحب, میں یہ آپ سے سوال کرنا, سوال نہیں بلکہ میں آپ سے یہ التجا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, اور یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک پروگرام کریں, آپ کو بہت سارے پروگرام کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی آنکھیں اور ذہن کھلے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. جو لوگ مر رہے ہیں اگر خدا نہ کرے ہم لوگوں میں سے کوئی ہو یا حکمرانوں میں سے کوئی مرے تو ان کو تب پتہ چلے گا اس درد کا کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی جو ہم مولوی حضرات ہیں ان کو اس طرح سے کھلی باتیں کرنی چاہیے کہ لوگوں کے ذہن کھلے اور لوگوں کو ہر چیز کا پتہ چلے, یہ نہیں کہ گول مول جو
لوگ. شکریہ خالد صاحب. جی سوال کیجیے گا. جی کال ڈراپ ہو گئی. وہ میرے خیال میں کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اصل میں کہ کوئی بھی اس بارے میں کھل کے بات نہیں کرتا, اس طرح جواب نہیں دیتا ون آن ون ان کی تنقید پہ اور ان کے جو بھی ان کا استدلال ہوتا ہے اس پہ. تو دوحہ سے جو ہماری کالر تھی اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ کالر تھی دعا, وہ کہہ رہی تھی کہ بہت واضح طور پہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ مومنین کون ہیں, منافقین کون ہیں, کس معاملے میں کیا ہونا چاہیے. تو یہ آج کے مسلمان کنفیوژن کا شکار کیوں ہے؟
اس وجہ سے قرآن پڑھتا کون ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن پر تدبر کرنا, یہ ہم مسلمانوں نے عرصے سے چھوڑ رکھا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا جاتا ہے,
بالکل
جس میں معنی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید اسی طرح پڑھاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہے یا کوئی حدیث پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ آسمان کی وحی ہے جو آ گئی ہے, اس کے بعد ہم کیا جواب دیں. اچھا اگر ان کو کوئی اضطراب بھی محسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے اضطراب کا اظہار نہیں کر پاتے کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دوسری جانب سے کوئی فتویٰ آ جائے گا.
Exactly.
یعنی اپنی قوم کو ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کیا کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے, اس پر غور کرے. یہی صورتحال اس وقت کم و بیش ہماری ساری دانش کی ہے. یعنی اس کے لیے کچھ تاریخی واقعات کی حد تک تو مذہب ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ ان کو بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ کی کتاب میں جو قانون بیان ہوا ہے وہ قانون کیا ہے, یہ سوال میں نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے, اپنی تحریروں میں رکھا ہے, اپنی گفتگو میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ کفر, شرک, ایمان, اس کے مسائل یہ تمہارے مسئلے نہیں ہیں. تمہیں ایمان کی دعوت دینی ہے, ایمان کو واضح کرنا ہے, کفر کو واضح کرنا ہے, اس پر علمی استدلال کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلانی ہے, لیکن لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنا, ان کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنا یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھانی ہے, اور یہ بات نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کو سمجھانی ہے جو اس وقت کفر و ایمان کے فیصلے کر رہے ہیں, بلکہ علماء کو بھی سمجھانی ہے. ہمارے علماء کے ہاں بھی اس معاملے میں بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں, ان غلط فہمیوں کا رفع کرنا ضروری ہے. یعنی جب کبھی آپ کے علم میں غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ غلطی باز نہیں رہتی, اس کے نتائج نکلتے ہیں. ہم اصل میں وہ نتائج بھگت رہے ہیں کہ ہم نے مذہبی تعلیم کو نظر انداز کیا, مذہبی تعلیم کو مذہبی لوگوں کے سپورٹ کر دیا. علماء انہی کے اداروں سے بنتے ہیں. مذہبی تعلیم میں کیا خرابیاں ہیں, مذہبی فکر میں کیا خرابیاں ہیں, ہمیں علامہ اقبال نے اس ملک کے بننے سے پہلے یہ بتایا کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کے بغیر آپ سوسائٹی کا تعلق مذہب سے قائم نہیں کر سکتے. ہم نے ان کی کتاب کو ایک طرف رکھا اور اس کے بعد کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیا. تو میں تو اپنے آپ کو ایک تنہا آواز سمجھتا ہوں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور برسوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا مذہبی نیریٹو واضح ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے مقابل میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ جس وقت آپ کے ساتھ میز پر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا,
آپ کو الٹا کے رکھ دیں گے وہ. بہت شکریہ گاندھی صاحب. سوالات تو بہت سارے ہیں ناظرین, آپ کی کالز ابھی بھی آ رہی ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. باقی پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے ہم ان سوالات کو انکارپوریٹ کر سکیں. آپ اپنے سوالات ہمارے ای میل ایڈریس پہ gks@sama.tv پہ ہمیں بھیجیے, اور اس پروگرام میں شرکت آپ کرتے رہیے, کیونکہ آپ کے سوالات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے یہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام کھول کے پہنچانے کی. بہت شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.